لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز کی اہمیت انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ صادر ہو. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے. وہ چیز جس درجے میں ہر مسلمان مرد عورت کو حاصل ہونی چاہیے، اگر حاصل ہو جائے تو ہر مسلمان مرد عورت کی اصلاح ہو جائے، اللہ تعالی کے حقوق وہ ادا کرنے والا بن جائے اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جائے. ہماری سب سے بڑی بیماری ہمارے گناہ. یہ اگر کسی طرح ہم سے چھوٹ جائیں ہم کامیاب ہو جائیں. ان گناہوں کی وجہ سے ہم ذلیل بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ناکام بھی ہیں، نامراد بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، ہر طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہیں، انفرادی بھی اجتماعی ہیں، گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی. جس قدر ہمیں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، معاشی تنگی یا بدحالی ہے، یا جو ان گنت اور بے شمار تفکرات ہمارے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہمارے گناہ اور ہمارے گناہوں کا ہونا اس بات کے نہ ہونے کی وجہ سے، جسے میں انشاءاللہ آگے عرض کروں. اللہ کرے کہ وہ چیز ہم حاصل کر لیں اور اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، نافرمانیوں کا خاتمہ ہو جائے، فرما بردارے کا دور دورہ ہو جائے، راحت ہی راحت نصیب ہو جائے، سکون ہی سکون میسر آ جائے، دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح نصیب ہو جائے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل بیماری ہمارے گناہ ہے، ظاہر کے بھی گناہ ہیں، باطن کے بھی گناہ ہیں، ہاتھوں کے بھی گناہ ہیں، پیروں کے بھی گناہ ہیں، کانوں کے بھی گناہ ہیں، آنکھوں کے بھی گناہ ہیں، منہ کے بھی گناہ ہیں، زبان کے بھی گناہ ہیں، دل کے بھی گناہ ہیں، ظاہر کے بھی گناہ ہیں. یہ گناہوں نے جو ہم کو تباہ کر رکھا، وہ چیز ان گناہوں سے بچنے کا نسخہ ہے. جب اور جس دن جس وقت جس کے دل میں وہ نعمت پیدا ہو جائے، اسی دن اس کی کھایا کر. جہاں بھی کسی کی زندگی میں انقلاب آیا ہے اور نافرمانی سے فرما برداری کے دائرے میں اس نے قدم رکھا ہے، اسی کی وجہ سے. اور ہماری بھی زندگی اگر پلٹ سکتی ہے تو اسی سے پلٹ سکتی ہے، اور نہیں سدھر گئی تو اسی کی دبانے کی وجہ سے نہیں سدھر گئی. اگر ہم نے کچھ گناہ چھوڑ رکھے ہیں تو اسی کی وجہ سے چھوڑ رکھے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کے نہانے کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں وہ کتنی اہم چیز. وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی حیبت کا جلال سے کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا اندیشہ. اور گناہوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے جو عذاب اور وعیدیں اور دھمکیاں بیان فرمائی ہیں ان کا خوف. بس یہ خوف نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے سارا بگاڑ ہے، ساری خرابی، سارا فساد ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، ہر جگہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنے رشوتیں لی جا رہی ہیں، جتنا سود کا لین دین ہو رہا ہے، جتنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس قدر فلمیں دیکھے دکھائی جا رہی ہیں، گانے سنے سنائے جا رہے ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پھیلا ہوا ہے، شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، عیاشی، بدماشی عام ہو رہی ہے، کم تولنا، کم ناپنا عام ہو گیا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، تہمت لگانا، الزام لگانا، تان و تشبیہ کرنا، گھر گھر عام لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، لوٹ مار ہے، غضب ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ستم ہے، یہ سب چیزیں عام ہیں. محض خوف خدا نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا ہمارے دل میں ہونا چاہیے اگر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، جتنا خوف دل میں ہونا چاہیے اگر وہ آ جائے تو بس سارے گناہ ایک طرف اور خوف خدا رکھنے والا ایک طرف. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے عرض کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف پیدا فرما دے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان ہائے گئے. حدیث شریف میں دعا بھی یہی بتائی گئی، اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت اس قدر عطا فرما جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. تم یہ یقین ما تحبن بھی علینا مصائب الدنیا، تم یہ ومن طاعتک ما تبلغ بنا بھی جنت، اور ہمیں اپنی اتنی تابے داری کی توفیق دے دیں کہ جس سے ہم جنتیں پہنچیں. یقین ما تو حق بھی نبی علینا مصائبت، اور اپنی ذات پر اتنا یقین عطا فرما دی جس سے دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہوں. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، ہماری سماعتیں، ہماری بصارتیں اور ساری طاقتیں بحال رہیں، کسی لحاظ سے بھی ہم معذور نہ ہوں، آپاہج نہ ہوں، اندھے نہ ہوں، لنگڑے نہ ہوں، لولے نہ ہوں، گونگے نہ ہوں، بہرے نہ ہوں، ساری طاقتیں آپ ایک دن تک صحیح سلامت رہیں. تو دعا کے سب سے شروع میں ہوں، یا اللہ اپنے اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور آپ کے درمیان آئے، کہ ہم گناہ سے دور رہیں آپ کے خوف سے. اگر غلطی سے ہو جائے توبہ کر کے پھر گناہ سے دور ہو جائے، اور دور ہی رہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ وہ دولت علم ہے، اور وہ باطن کا عظیم عمل ہے کہ جو اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات کو ادا کرنے کا پابند بن جائے، اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا بن جائے. تو یہی تو مقصود ہے، یہی تو مطلوب ہے، یہ تو قرآن حدیث کا ہم سے مطالبہ ہے، یہی ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جائے بجا لیں، جو گناہ سامنے آ جائے اس سے بچ جائے. اور بیماری یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز کا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھی، جماعت کا ہوتا ہے جماعت نہ پڑھی، زکات کا ہوتا ہے زکات نہ دی، حج کا وقت آیا تو اس نے کوتاہی کر دی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور فرائض سامنے آئے تو اس میں غفلت اور لاپرواہی ہو گئی، گناہ کا موقع آیا تو گناہ کر گزرے، بچنا چاہے تو نہیں بچے. زیادہ خوف کو سمجھنا چاہیے کہ خوف کی حقیقت کیا ہے، اس کے کیا درجات ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اور اس کو اپنے دل میں پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ خوف کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں اس بات کا خیال کرے احتمال کے درجے میں کہ مجھے بھی عذاب ہو سکتا ہے، میری بھی پکڑ ہو سکتی ہے، میری بھی گرفت ہو سکتی ہے، میں قبر کے عذاب میں، محشر کے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ کم سے کم اتنا خوف تو ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں ہونا ایماندار ہونے کے لیے شرط ہے، اور عام طور پر اتنا خوف تو ہوتا ہی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بھروسہ تو رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں ان گناہوں کی وجہ سے پکڑا دو، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے، عذاب دے، پھر کیا ہوگا؟ جیسے شاید کا شور ہے، پینے کو تو بے حساب پی لے، اب یوم حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لے، اب یوم حساب کا دھڑکا، یعنی ویسے تو جی بھر کے شراب پی لی، اب یہ خطرہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ صاحب ایمان مرد عورت اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میرے بھی پکڑ ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کریں اور اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اگر کسی کے دل میں اتنا بھی خوف نہیں ہوگا تو وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کم از کم اتنی امید ہونا ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری بخشش بھی ہو سکتی ہے، شاید میری بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہوگی، کم از کم اتنی امید رکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت سے اتنی بھی امید نہ رکھنا موجب کفر ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف ہو جانا اور نڈر ہو جانا اور اپنی پکڑ کا احتمال کے درجے میں بھی اندیشہ نہ ہونا، یہ بھی موجب کفر ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں آپ نے فرمایا ال ایمان بین الرجائے والخوف، ایمان امید دین کے درمیان درمیان ہے، امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی ہے، پکڑ کا بھرتا بھی ہے، بس کم سے کم اگر کسی کے دل میں یہ دونوں باتیں اس درجے میں ہیں تو وہ ایماندار ہے، صاحب ایمان ہے، ورنہ تو صاحب ایمان نہیں۔ تو الحمدللہ یہ درجہ تو تقریباً عام مسلمان مرد عورتوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب گناہ کا کوئی موقع آ جائے، چاہے روز آتا ہو یا کبھی کبھی آتا ہو، لیکن آ جائے گناہ کرنے کا موقع، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو مستحضر کر کے، اللہ تعالیٰ نے گناہ پر جو وعیدیں ارشاد فرمائیے ان کو یاد کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا بھی فرض ہے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، یہ ہے قابل فکر بات کہ یہ درجہ ہمیں حاصل ہو یا نہیں، نہیں ہے تو بہت زیادہ بڑے اندیشے کی بات ہے کہ ایک فرض ہم سے چھوٹ رہا۔ بھائی جس طرح نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ ہے، رمضان شریف کے روزے نہ رکھنا بڑا گناہ ہے، اتنا خوف دل کے اندر نہ ہونا بھی بڑا گناہ ہے. ایک دن فرض کے نہ ہونے کا گناہ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اور صرف درجہ فرض کے نہ ہونے کی وجہ سے زبردست جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ نہ فرائض واجبات کے ادا کرنے کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر، جس کے نتیجے میں رات دن گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بندوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کے حق تلفیاں ہو رہی ہیں. فرض چھوڑنے کا گناہ الگ ہو رہا ہے اور اس کا یہ نقصان بہت بڑا ہے جس سے ہم دوچار ہیں. اگر خوف خدا ہو تو آدمی بدنگاہی سے بچے، اگر یہ خوف اس درجے خوف خدا ہو تو آدمی چوری نہیں کر سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، شراب نہیں پی سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، غیبت نہیں کر سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کسی کو ظلم نہیں کر سکتا، کسی کو تالا نہیں کھول سکتا، زبانیں نہیں کھول سکتا آدمی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی نظروں کے سامنے ہے. اگر چور کے سامنے بادشاہ کھڑا ہوا ہو اور اسے ڈھونڈ رہا ہو تو کب کوئی نہیں بھی دیکھتے ہو، یہ حوالات ہے، یہ موبائل کھڑے لے نکل دو اب ان سے لے کے جا دو، آپ بولے جا رہے ہو چوری کو کیا کرے گا، ڈاکا کو کیا ڈالے گا، قدر کرتے ہیں کہ تو اس میں کیا ہمت ہوگی، وہ ذرا سی جگہ پیشاب نکل جائے گا. جب درجہ فرض میں خوف خدا دل کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کے جلال، اس کی حیبت دل میں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی میں گناہ قریب جا نہیں سکتا، تو گناہ سے بچنا اس کے لیے نہایت آسان ہو جاتا. تو میرے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان کروا دیا کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملا اب ویسے بھی شدت کر دیں، دودھ میں پانی ملا کر کے خالی دودھ کر کے بیچنا گنا ناجائز ہے، دھوکا. اور اگر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حکم دے دے تو اور زیادہ اس کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے. لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جاری ہو گیا لوگوں نے اس کی پابندی شروع کر دی اور دودھ میں پانی ملانے سے بچنا شروع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی معمول تھا کہ وہ رعایا کی دیکھ بھال کے لیے راتوں کو چکر لگایا کرتے، ایک رات کے آخری حصے میں، ایک دن رات کے آخری حصے میں کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی مکان سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آئی، حضرت نے کان لگایا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور رعایت کے خلاف کے لیے بادشاہ کو کان لگا کر سننا چاہیے. جب کان لگائے تو اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج بکری نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا پانی ملا کر مقدار پوری کر لے. بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ پانی مت ملانا. ماں نے کہا کہ امیر المومنین پیٹ کھول گئے، اب وہ تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے آج. اور بچی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا، اور ماں بھی اس لیے خود ہو گئی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے، اور امیر المومنین دیکھتے تھے اس کا کان لگا کر. حضرت عمر بن خطاب چلے گئے اور پھر دوسرے تیسرے دن اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام دیا. تو جو ایسا خوف خدا رکھنے والی لڑکی ہوگی وہ کیسی پارسا ہوگی؟ وہ تو اصل ولیہ ہے. کہتے ہیں اس کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ویسی ماں ویسی بیٹا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور تابع دار اور خلافت کو بالکل حضرات خلفاء راشدین کے طریقے پر اس طرح چلانے والے تھے کہ ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. اور اس قدر عدل و انصاف سے کام لیتے تھے جنہیں کہ حضرات خلفاء راشدین کام لیتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جنگل کے اندر شیر اور ہرن ایک ساتھ پانی پیتے، بھیڑیا اور بکری ساتھ ساتھ پانی پیتے ہیں، پانی کے لیے ضرورت ہوتی. شیر کو یہ مجال نہ تھی کہ ہرن کو شکار کر لے، بھیڑیے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو مار لے اور اٹھا کر لے. یہ ان کے ادب و انصاف کا اثر تھا، جنگل میں جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو ایک دن کسی دیہاتی نے دیکھا کہ بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، شیر ہرن کو مار رہا ہے. وہ رکھا گیا تو میرے اپنے پورے رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. ہائے حضرت فوت ہو گئے، جا کر معلوم کیا تو واقعی وہ فوت ہو گئے. تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، تو رعایا کے اندر بھی خوف و خدا کی لہر آ گئی. رعایا تو رعایا، جنگل کے جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بھی کسی بھی ظلم نہیں کرتے، اس لیے کہ حاکم ظلم نہیں کر رہے. خوف و خدا جو درجہ حرب میں ہے، خوف و خدا کا جو فرد درجہ ہے، وہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو واقعی ہماری بگڑی بن جائے اور یہ ناؤ پار ہو جائے. لہذا فرد درجہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا موقع آئے تو دن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی گناہوں کی وعیدوں کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے حیبت اور اس کے روب و جلال اور سلیل حساب ہونے کو مستحضر کر کے آدمی گناہ کی. حقیقت یہ کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے کیا خوف دل میں نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل جب چاہے آزما کے دیکھ لو کہ عام طور پر جب گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے آدمی واقف ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا، تو بس ان کا استحضار ہونا ہی انسان کے گناہ سے رکنے کے لیے کافی ہوگا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، وہ پچھلی امتوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا جو ہر قسم میں گناہ کیا کرتے تھے، ایک دن ایک مجبور اور بے بس محتاج فقیر عورت اس کے پاس آئی اور اس سے مدد چاہی، تو اس نے 60 دینار یعنی 60 اشر کیا اس کے حوالے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس سے اپنی بری خواہش کا بھی اظہار کیا جس سے اس نے انکار کر دیا. لیکن وہ ایسی مجبور اور بےکس تھی، ایسی پریشان حال تھی کہ آخر کار مجبور ہو کر کے اس نے حامی بھر لی. جب اس نوجوان نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو ایک دم وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی اور رونے لگی، اس طرح تڑپنے لگی جیسے مچھلی پانی سے بھاگ تڑپتی. وہ نوجوان بھی دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو, پوچھا کیا بات ہے, کیوں اس طرح تو ڈر رہی ہے اور رو رہی ہے؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے, آج تک تو کبھی میں نے ایسا کام کیا نہیں, اللہ پاک کیا کہیں گے کیا کہیں, مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے, اس ڈر کی وجہ سے میرا یہ حال ہو رہا ہے. اس کے ڈر سے وہ نوجوان بھی ڈر گیا. اس نوجوان نے کہا جب تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر گئے تو میں تجھ سے زیادہ لایا تو اس طرح ڈر گئی, جب تجھ کو اس گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف آ رہا ہے تو میں اس لائق ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں اور اس گناہ سے بچوں. فوراً وہ گناہ سے بھاگا ہے اور کہا کہ جو پیسے میں نے تجھ کے دن پھیرے ہوئے, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں کسی گناہ کے پاس نہ جاؤں گا. اسے دہیا کر دیا کہ بس اب اللہ کے نافرمانی سے میں دور رہوں گا. اس کے دل میں خوف خدا آ گیا, اس عورت کا خوف خدا نے اس کے دل میں خوف خدا بھر دیا. وہ خود بھی بچی اور اس جوان کو بھی بتا گئی, تم اسی بتا دو زندگی بھر کے لیے بتا گئی. تو جب رات کو وہ جوان اپنے گھر میں سوئے تو خدا کی شان اسی رات اسے انتقال کیے گی. تو مل جانے کے اللہ سویرے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لڑکا یہ شخص بخشا ہوا ہے. مل جانے کے اللہ سختی لگی نہیں تھی اس کی ضرورت, لوگ دیتے حیران ہوئے ارے تھا کیسا انجام کیسا مل جائے تھا کیسا سداکار اور گنہگار اور تختی لگی ہوئی مغفرت اور بخشش. یہ کرشمہ ہے خوف خدا کا کہ سو برس کا گنہگار سداکار ذرا سی دیر میں پارسا ہو تائر ہو گیا اور بخشا گیا. خوف خدا ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرما, اللہ تعالیٰ نصیب فرما. اور تیسرے درجہ خوف خدا کا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب کو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو, اس کی پکڑ کو, اس کے عذاب کو بار بار اس قدر یاد کرے اور اپنے ذہن کے اندر اس کو تازہ کرے اور مستحضر کرے کہ جب کوئی گناہ کا موقع آئے تو بے تکلف اس سے. ایک درجہ یہ مستحضر, اگر کوئی حاصل کرے تو نور علامت, اور حاصل نہ کرے تو کم از کم درجہ ہر ضرور اپنے اندر حاصل کرے اور پیدا کرے. خوف کا اگر یہ مستحب درجہ حاصل نہ کرے تو ویسے ہی, لیکن کم سے کم درجہ فرض اپنے اندر ضرور پیدا کرے. اور ہماری جو بڑی کوتاہی اور غفلت ہے, درجہ فرض ہی کے بتائے جانے والی کوتاہی اور غفلت, جس کا بڑا زبردست نقصان ہمیں ہو رہا ہے. وہ نقصان نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بنا ہم سے بنا نہیں چھوٹ گئے, کچھ تھوڑے بہت نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, زکات دے لیتے ہیں, کچھ سجدہ کر لیتے ہیں, کچھ تجویز پڑھ لیتے ہیں, لیکن گناہوں کے میدان میں سر سے طے کر دی گئی ظاہر میں گناہوں سے بھرا ہوا, باطن میں گناہوں سے بھرا ہوا. اور خوف کی فضیلت یہ ہے, خوف خداوندی کی فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کسی شخص میں دو خوف اور دو بے خوفی جمع نہیں کرے, دو خوف اور دو بے خوفی جمع نہیں کرنا. بے خوف تو یہ کہ اگر وہ دنیا میں اللہ سے ڈرے گا آخرت میں وہ بے خوف رہے گا. اللہ تعالیٰ نصیب تو کیسے اللہ سن لو, سن لو جو اللہ کے دوست ہیں وہ بے خوف اور بے انہیں کوئی کم نہیں. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. بے غم بے خوف کہ دنیا میں وہ خوف ہے خدا کو اختیار کر کے ہوئے تھے, آخرت میں اللہ نے ان کو بے خوف کر دیا. اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو خوف زدہ کرے گا, ہر وقت اس کو ڈرتا ہوگا کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ, میرے کو یہ بھی گناہ ہے میرے کو یہ بھی گناہ ہے, سارے گناہ سامنے آ جائیں گے اور وہ گناہ سب سامنے آئیں گے تو جہنم سامنے نظر آئے گی, کیا حال ہوگا. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ خوف اپنے دل میں لانا چاہیے تاکہ آخرت میں بے خوف رہے. اور اللہ تعالیٰ کا خوف کا فائدہ دنیا میں ہی بڑا, آخرت میں تو ہے دنیا میں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات کو صحیح سے ادا کرنے والا بن جاتا ہے, یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اس کے نتیجے میں بندہ مومن کو سکون چین آرام راحت عزت نصیب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نفرت اس کے شامل حال ہوتی ہے, اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں, اس کی پریشانیاں رفع ہوتی ہیں, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی نا. ایک حدیث میں تمام آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی سوائے تین آنکھوں. جب قیامت میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, اور زندہ ہوں گے اور کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے جانیں گے پہچانیں گے, لیکن جناب رو رہے ہر آنکھ قیامت میں روئے گی سوائے تین آنکھوں. ایک وہ آنکھ کہ جہاں دنیا میں اللہ پاک نے اس آنکھ کو دیکھنے سے منع کیا تھا اس نے اپنی آنکھ کو بچایا, جہاں اللہ پاک نے میرے ڈالنے کو گناہ قرار دیا تھا اس نے وہاں سے اپنی آنکھ کو بچا لیا, جیسے بس میں رائے سے بچا لیا. اب بس میں جائے مرد سے بھی ہو سکتی ہے, عورت سے بھی ہو سکتی ہے, مرد عورت کی تصویر سے بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ تصویر ٹی وی کی اسکرین پر ہو, کمپیوٹر کی اسکرین پر ہو, سی ڈی کے ذریعے, چاہے جناب وہ سائن بورڈ پر ہو, اور چاہے اخبارات کے اندر ہو, اور چاہے رسائل کے اندر ہو, اور چاہے کیلنڈر کے اندر ہو, یہ ساری جگہ ایسے نہ بدمزائی ہوتی ہے بدمزگی ہوتی ہے. بس یہاں نئے سال میں گنا ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورت ہے. جیسے خدا نخواستہ کو چوری کرنے کے لیے کسی کے مال پہ نظر ڈالے, یہ نظر ڈالنا بھی حرام ہے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے آدمی جس طرح ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اپنی نظر کو استعمال کرے, نہ آپ جسے قتل کرنے کے لیے کہ میرا جسے میرے قتل کرنا ہے وہ کدھر, یہ بھی کس طرح نظر ڈالنا بھی گناہ ہے نہ جائے گی. یا ویسے کسی کو ڈرانے کے لیے بھیڑ دے دے گے, یہ بھی گناہ ہے نہ جائے گی. تو جائے شریعت نے نظر ڈالنے گناہ قرار دیا ہے, وہ اپنی نظر کو وہاں سے بتائے, وہ قیامت میں اس کی آنکھ جو ہوگی وہ روئے گی نہیں, وہ خوشی کے آنسو رہے گی. اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالی کے راستے میں پہرا دیا ہے اور اللہ کے راستے میں جاگیر ہے, جیسے اسلام کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے شبے داری کی, ظاہر ہے وہ کب ادھر دیکھتا کب ادھر دیتا کہ دشمن تو نہیں آ رہا, تو اور آنکھیں تو رہیں گی. یہ اللہ کے راستے میں جاگنے والی ہاں قیامت میں فرح شادنا ہوگی. اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی, اللہ تعالیٰ نصیب ہوتی, اللہ کا خوف یاد آیا, خوف یاد آیا, ادھر اپنے گناہ یاد آئے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ خوف کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. دنیا میں تو اس کے آنکھ رو رہی ہے, یہ آنکھ آخرت میں خوش ہوگی, اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو تیر گیا, وہ دائیں سے بائیں میرا گیا باہر نہیں نکلا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم حرام کرتا ہے. زیادہ سعید میں حکیم علمہ تھے ان کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا اور آخر کار اس کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو حکم ملے گا اس کو دوزخ میں ڈالے. اب وہ یہ فیصلہ سن کر کے جب چلنے لگے گا تو اس کی آنکھ کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے تو یہ کہے پروردگار عالم میں تو ایک قاعدے سے جہنم سے مستثنا ہو رہا ہوں, یہ جاتا ہے جہنم میں تو بلا سے جائے مگر میں تو ایک قاعدے سے مستثنا ہوں. میں چاہ رہا تھا وہ کیا قاعدہ ہے بھائی صاحب پروردگار, ایک مرتبہ آپ کا یہ بندہ آپ کے خوف سے رویا تھا تو اگر کے آنسو تو اس کے آنکھ سے نہیں پکتا تھا اور ہلکی سی سیر اس کے دل آنکھ میں آئی تھی جو مجھے لگی ہوئی. تو آپ کے حبیب نے تو فرمایا کہ جس کے دل آنکھ میں خوف و خدا سے پانی آ جائے تو اس کا جہنم حرام ہو جاتی, تو میں تو اس قاعدے سے جہنم سے بچ رہا ہوں, لہذا مہربانی کر کے مجھے تو بچائیے جہنم سے. تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سن کر کے ایسے مسرور ہوں گے کہ ہمیں تو بھی جنت میں جا اور اس کو بھی ساتھ لے جا.
اللہ کا خوف جو ہو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نصیب کر
کہ اس کے خوف سے ایک بال کو نراسی نبی لگ گئے تو وہ بھی آپ والے کو بھی جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خوف ضرور دن میں پیدا کرتا ہے.
حدیث شریف میں ایک آدمی کا واقعہ بہت زیادہ آتا, پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جب اس کا انتقال تھا اور قریب آیا تو اس نے اپنے آسمان دیوان کو اکٹھا کر کے ایک عجیب وصیت کی. اس نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے جلا دینا اور جب میں جلتا ہوں بالکل کوئلہ ہو جاؤں اور خاک ہو جاؤں تو تم میری راہ لے کر کے آدھی سمندر میں پھینک دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا یا خشکی میں بچھیڑ دینا. یہ وصیت کی اور وصیت کر کے مر گیا. بھائی سب نے اس وصیت پہ عمل کر لیا. اللہ پاک نے اس کے رات کو اور جسم کے تمام ان جلے ہوئے ذرات کو حکم دیا سب جمع ہو گئے, اب خشکی کے بھی جمع ہو گئے اور سمندر کے بھی جمع ہو گئے, سارے اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے حکم سے وہ آدمی زندہ ہو گئے. تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا ہوئے کیوں نے یہ وصیت کیوں کی, ایسی وصیت کیوں کی جس نے؟ تو کہا یا اللہ مجھے آپ کی پکڑ کا بہت ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے پکڑ لیا تو پھر میں کہیں کا نہ رہوں گا, بس آپ کے پکڑ کے خوف نے مجھے اس وصیت پہ مجبور کیا, اس لیے میں نے وصیت اللہ تعالی اس پر اس کی بخشش کرتا ہے. تو یہ خوف خدا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ خوف خدا دل میں اتنا ہونا کہ جس سے آدمی گناہ کے موقع پر گناہ سے بچ جائے فرض ہے, یہ تو فرض اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, عبادت ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیقین شہداء صالحین اولیاء سب اس فرض پر ادا کریں, اس فرض پر کاربند ہیں. میں نام لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کا خوف اس درجے ہوتا تھا تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز آتی ایسا ان کے سینے سے آواز سنائی دیتی تھی اللہ کے خوف کی. اور وہ آواز ایک میل تک سنائی دیتی تھی. دور سے بہتر زیادہ ہم جہاں اسلام نماز کر رہے ہیں تو نماز میں اللہ کے خوف سے ان کا یہ حال ہو رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا خلیل بنایا. ایک لاکھ 24,000 ان کی نسل میں انبیاء ہیں. اتنا اونچا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے کو خود حضور بھی انہیں کی نسل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور 1,24,000 انبیاء بنی اسرائیل کے اندر ہوئے. اور دوسرے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی نسل میں سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اونچا مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے کہ سینے سے ایسی آواز سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہو اور ایک میل تک اس کی آواز سنائی دیتی. جب وہ اللہ کے مقبول ترین نبی ہونے کے باوجود اتنا ڈر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی طرح ڈرنا چاہیے. داؤد علیہ نبی اللہ علیہ صلوات والسلام کیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں. چالیس دن تک مسلسل اللہ کے خوف سے پیشانی زمین پہ رکھ کر روتے رہے اور اتنا روئے کہ آنکھوں کی وجہ سے ایک گرد کی زمین میں سجدہ ہوا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ خوف کا غلبہ تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہر وقت مسکراتے رہتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے. یہاں تک کہ روتے روتے ان کے رخساروں کے اندر گوشت میں سے دو نالیاں بن گئی تھی. آنکھوں میں آنسو اس نالی سے ہوتے ہوئے داروں میں سے نیچے گرتے. اس بچے خوبے خدا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی قدر پیغمبر ہیں ان پر خوف کا یہ غلبہ. ہمیں تو انہیں کی پیروی کرنے کا حق نہیں. ہم اس درجے کا نہیں کم از کم فرض کے درجے میں تو خوف پیدا کر لیں. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہو گئی کیونکہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے. ہم آخری بھی تھے رشتے دار بھی تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھیا تم اتنا کیوں مسکراتے ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی ڈر نہیں لگتا. جب جیسے مسکراتے رہے جب جیسے ہنستے رہتے ہو تمہیں تو کچھ بھی خوف خدا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھیا تم اتنا اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرتے ہو کہ اتنا چہرہ بھی بگاڑ لیا. میرے کہ اپنے ہڈیاں خراب کر لیا. اتنا کون سا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمہیں سے ڈرنے کا. کبھی تم بھی تو مسکرایا کرو. ہر کہیں روتے روتے اور دونوں اللہ کے نبی دونوں کے اپنے اپنی شان ہے. اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے فرشتہ نازل فرمایا. میں خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ دونوں کی گفتگو اللہ پاک نے سن لیے. اور فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا. ہاں بتاؤ کیا فیصلہ ہے. میں تم دونوں کی حالت اپنے اپنی جگہ دوست ہے, یعنی حقیفہ اسلام کا مسکراتے رہنا اور رحمت کا غالب رہنا اپنی جگہ صحیح, اور حجیا اسلام پر خوف و غلبہ رہنا اور ہردم دوڑے رہنا اپنی جگہ درست. لیکن صحیح یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی حالت تنہائی میں ہونی چاہیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت سب کے سامنے رہنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ خوف سے رہنا, توبہ توبہ کرنا, معافی شادی کرنا, گر گرانا, یہ تنہائی میں ہونا. اگر سب کے سامنے ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے. اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سامنے سورہ دہر کی تلاوت فرمائی. اور سورہ دہر کی تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آسمانوں کا یہ عالم ہے کہ وہاں اتنے لاتعداد فرشتے ہیں کہ آسمانوں میں ایک قدم کے برابر بھی, فرق روایت میں کہ چار انگل برابر بھی اتنی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پیدا نہیں. فرشتے اس میں کہ ان کی وزن کی وجہ سے آسمان چڑ چڑ بولتا ہے. جیسے کمزور سکتے جب آدمی چلتا ہے تو وہ چڑ چڑ بولتی ہے. فرشتے اس لیے لاتعداد ہیں کہ ان کی وزن کی وجہ سے آسمان بولتا ہے, وزن کی وجہ سے. فرمایا اگر جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم بھی جان لو تو تم زیادہ تر روز بہت کم ہو سکتے, اور تم اپنے عورتوں کے ساتھ اپنے بستروں کو دس اندوز ہونا طرف کر دو اور خوف تمہارے گھروں سے باہر نکل آئے اللہ کی طرح ڈھونڈنے لگے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے, اس کے باوجود آپ ہنستے بھی تھے, مسکراتے بھی تھے اور ملتے بھی تھے, گھر والوں سے بھی ملتے تھے, صحابہ کے پاس بھی بیٹھتے تھے. تو تم کو اگر وہ باتیں معلوم ہیں مجھے معلوم ہے تمہارا یہ حال ہو جائے. اور پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ میری یہ آرزو ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا تو کاٹ لوں, اس سے کوئی بات نہیں. ایک دفعہ آپ نے ایک ساتھ سنا کہ شیب اتنی ہود ہوا خوات ہوا تھوڑے ہود اس دن سور کو نے مجھے برا کر دیا. اس نے قیامت کا بڑا ہولناک منظر بیان کیا گیا اور ایک یہ بات یہ بھی کہ آپ کو کس آیت نے برا کر دیا کہ جس میں ہر قسم کما ہوں گی, جس طرح آپ ہو گئی جائے اس طرح آپ دین کے قائم اور سیدھے ہو جائیں گے. اس فکر نے فرماتے مجھے ہر ضرورت برا کر دیا. خوف خدا حضور کی قسمت, حضور ہی کی تعلیم, اس لیے ہمیں خوف خدا اپنا پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوف خدا کا جو درجہ مطلوب ہے نصیب فرمایا. ایک فضیلت اس کی اور یاد آئی, وہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے, بارہا آپ نے سنی بھی ہوگی کہ قیامت کے دن عرش الہی کی سوا کہیں اور سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن بھی برحق ہے, قیامت کے دن زمین تانبے کی تانبے کی طرح ہوگی، سورج سر کے اوپر ہوگا، کیسی ہولنا گرمی ہوگی، سب لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، انتہائی تکلیف کے صورتحال ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے خوفناک دن میں وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے بلائے گا، اور جو عرش کے نیچے ہوگا وہ بالکل بے غم اور بے خوف ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے قیامت کب آئے کب دے، بلکہ ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ بس قیامت شروع ہوئی تھی عصر کی نماز کے بعد، ختم ہو گئی مغرب کی نماز کے ہوگا، بھائی تم جب انتظار کرو گے تو جنت بھی کرے گا، نفلا نہیں ہوگی ہمیں بھی کر دیں، تو عرش کے نیچے تو کچھ اور ہی سما ہوگا، باہر قیامت خیر گرمی پڑ رہی ہے، حدیث شریف میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سات بندے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو قیامت میں اپنے عرش کے نیچے بلائیں گے، ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جس کو ایک حسین جمیل اور اپنے گناہ کی دعوت دی، اس نے اپنی یہ حاصل ہوا، میں تو اللہ کے طرف میں اس گناہ قریب نہیں آتا، تو ہر طرح سہولت ہوتے ہوئے موقع ہوتے ہوئے اللہ کے خوف میں اگر آدمی اس گناہ سے بچ جائے تو ایسے گناہ سے بچنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے بلائے گا، اللہ کا خوف کی بڑی نعمت ہے، بس یہ گناہوں سے بچنے کا نسخہ ہے، شروع میں بھی موبائل کیا کہ ہماری بیماری ہمارے گناہ، ان سے بچنا ہماری شفا، نسخہ خوف خدا، اللہ کا نام سب سے نصیب کر، اس کے بارے میں باقی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کی جائیں گی، اب آخر میں یاد کرنا ہے کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول آنے والی ہے، تو 12 ربیع الاول کے بارے میں کوئی خاص عبادت اس دن کی وجہ سے یا اس مہینے کی وجہ سے ثابت ہے، نہ روزہ ثابت ہے، نہ کوئی ذکر ثابت ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات ثابت ہے، نہ قورمہ بریانی ثابت ہے، جو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے وہ اپنا بنایا ہوا ہے، تو خوف خدا ہوگا آدمی اس سے بچ سکتا ہے، اب لوگوں نے عجیب عجیب کھانے پینے کے طریقے بنا رکھے ہیں، 15 شعبان کو حلوہ، شوال میں سنیے اور محرم میں حلیم کھجڑا، ربیع الاول کو بریانی، اب کیا چیز رہ گئی بھائی، وہ کھانا پینے رہ گیا وہ کرنا کرانا کچھ نہیں، تو 12 ربیع الاول بھی ایسی منائی جاتی ہے کہ بس وہ اللہ بچائے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میلہ، تو جو شیعہ محرم مناتے سننے کے نام 12 ربیع الاول مناتے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی رات دن اجتماعات ہوتے ہیں، نماز غائب ہیں، اور جلسوں کے اندر گنڈے کی بجلی استعمال ہوتی ہے، چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، لوگوں کے آنے جانے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور مریضوں کو، ضرورت مندوں کو، آنے جانے والوں کو طرح طرح کی تکالیف سے دو چار کیا جا رہا ہے، سائی سائی رات دل سے کر کے لوگوں کا سونا دو بھر کیا جا رہا ہے، ان باتوں کا دین سے کیا واسطہ، ان کے حضور کی تعلیمات سے کیا تعلق، اگر واقعی حضور سے محبت ہے اور واقعی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہے تو ان گناہوں سے تو بچو، یہ دین کے نام پر، سیرت کے نام پر حضور کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے اور حضور کے ارشادات کی دھجیاں اڑانا ہے، نام یہ ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، نام یہ ہے کہ عید میلاد النبی ہے، نام یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے اور ہم حضور کے عاشق ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور کام وہ کیے جا رہے ہیں جو سراسر حضور کے ارشادات کے خلاف ہیں، اور جو ایسا نہ کرے اسے کہتے ہیں کہ عاشق رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ بچائے یہ تو بھابی ہے. یہ نہ گروؤں کو مانے نہ حضوروں کو مانے نہ دروشی پہ یہ بھی ایک الزام ہے سہمت. تو ایک کتاب کا بعض احباب نے تقسیم کے لیے دیا ہے مجھے, اس میں دو مضمون ہیں, ایک ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جس میں دو بندیوں پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس کا جواب ہے. ارے ہم اس طرح درود شریف نہیں پڑھتے جس طرح تم چاہتے ہو, ہم اس طرح پڑھتے جیسے حضور چاہتے ہیں. دوسرا مضمون ہے تمہارا محمد صفی عثمانی صاحب دعوت پر رکھا تھا, ان کا دل سے جلوس ہے کے سلسلے میں ان کا یہی کا ایک شاندار بیان ہے جو کیسٹ کی مدد سے نقل کر کے چھاپا گیا. تو وہ یہ کتاب صاحب خدمت پر پیش کرے خبر دانی کے ساتھ دینا, بعض نقطوں میں چیز ملتی ہے نا آدمی ناقدری کرتے ہیں, اس لیے خبر دانی کے ساتھ میں خود بھی پڑھے اپنے گھر میں بھی جا کے پڑھا سنائیں, خود پڑھیں جو نہ پڑھ سکتے اس کو سنائیں تاکہ ہماری اصلاح اللہ تعالیٰ نے صحیح کرنا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا ونكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا ونكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تحذر به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, وانصرنا على من عادانا, وانصرنا على من عادانا. فلا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا, ولا غايه رغبتنا, ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, واكرمنا ولا تهنا, واعطنا ولا تحرمنا, واعطنا ولا تحرمنا, واغفر لنا وارحمنا, واعطنا واعف عنا, واغفر لنا وارحمنا, واعطنا واعف عنا. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, هم سب کی دال دال رکھو, ہمارے والدین ہمارے اخوال تمام مسلمانوں کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے رحم سے اپنے کرم سے یا اللہ اپنی نیک اور سب بردار بندوں میں داخل فرما. یا اللہ دنیا کی بھی ہر بھلائی ہم کو عطا فرما, آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما. یا اللہ سب عطا فرما, یا اللہ سب عطا فرما, ان جنہوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یا اللہ ہمیں اپنے اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے رات گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یا اللہ اپنے خوف سے ہمارے سینے کو مالا مال فرما, اپنی رضا اور امید سے بھی یا اللہ ہمارے سینے کو لگ جائے فرما. یا اللہ ہمیں زبان کو ہمیشہ اپنی یاد سے کر رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنی اطاعت کے لیے قبول فرما, اپنی اطاعت کی دائیں مستوں توفیق عطا فرما, خادم خالص اور کامل ایمان کو فرما. یا اللہ جتنے بیماروں سب کو شفا کاملہ عطا فرما, جتنے مسلمان مرد اور ادبت سے بڑے بیمار ہیں جہاں بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عادلہ رشتہ کو عطا فرما. یا اللہ دونوں اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں, غیر سے ان کی مدد فرما, اور ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتہ در وقت نصیب فرما. یا اللہ بہتر سے بہتر رشتے در وقت نصیب فرما. یا اللہ کو جو روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دیں. ہم سب کو اپنی مرضیات کے سمے نصیب کرنا، یا اللہ اپنی مرضیات کے سمے نصیب کرنا، گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان کرنا، فرائض واجبات کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان کرنا، یا اللہ غیب سے ہماری مدد کرنا، ہماری عبادت کرنا، یا اللہ ہم کو غیب سے کتاب میں سب تک سفر پریشانی کی عزت و آفت کے ساتھ پھر حلال روزی عطا کرنا، یا مسلم میں حلال روزی عطا کرنا، یا اللہ سرکار جو عالم صلی اللہ اس میں بھی سب کو ہماری دعائیں قبول کرنا. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه اجمعين امين
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
کے میر گل.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خاص.
www.mehboobeilahi.com
لیے